السلام علیکم۔ پاکستان میں سخت شام کے ساتھ بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان:
چین مغوی چینی شہریوں کی مبینہ تبلیغی سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
شریف خاندان کے غیر ملکی اثاثوں کی تحقیقات کرنے والی ٹیم اور حکمران جماعت کے ایک دوسرے پر شدید تحفظات، جی آئی ٹی نے شہباز شریف کو بھی پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
ہنگو میں خودکش حملہ‌آور کو روکتے ہوئے مارے جانے والے طالب علم اعتزاز حسن کے خاندان کا طالبان کی دھمکی کے بعد تحفظ کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
پشاور میں پولیس کا دوسری روز بھی احتجاجی ڈاکٹروں پر لاٹھی چارج۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نواح میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کانگریس کے رکن اسٹیو اسکیلس سمیت کم از کم 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسکیلس دیگر ارکان کانگریس کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے متصل ورجینیا کے علاقے الیگزینڈریا کے ایک میدان میں بیس بال کی پریکٹس کر رہے تھے جب ان پر فائرنگ ہوئی۔ لندن کے مرکزی علاقے میں ایک 24 منزلہ رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور داعش کے جنگجوؤں نے افغان طالبان اور حکومت کی حامی ملیشیاؤں کے ساتھ کئی روز کی لڑائی کے بعد منگل کی شب افغانستان کے تورا بورا کے علاقے کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے منگل کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ افغانستان میں استحکام لانے کی لڑائی میں امریکہ کو جیت حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور وعدہ کیا کہ جولائی کے وسط تک وہ کانگریس کو ایک حکمت عملی پیش کریں گے۔ اور آسٹریلوی حکومت ایک مقدمے میں عدالت سے باہر تصفیے میں پناہ گزینوں کی امداد کے لیے $5 کروڑ دینے پر رضامند ہو گئی ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے منگل کے روز کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال واشنگٹن میں روسی سفیر سے 2 بار ملاقات کی، اور یہ کہ یہ تاثر کہ انہوں نے گزشتہ سال کے صدارتی انتخابات میں روسی اہلکاروں کے ساتھ کسی قسم کا گٹھ جوڑ کیا انتہائی ہولناک اور زہریلا جھوٹ ہے۔ بنگلہ دیش میں منگل کے روز شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 94 تک پہنچ گئی ہے۔ اور کارڈف انگلینڈ میں کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل میچ میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو مقررہ 50 اوورز میں جیت کے لیے 212 رنز کا ہدف دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر ان خبروں کی تحقیقات کر رہے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں کوئٹہ سے اغوا اور مبینہ طور پر قتل ہونے والا چینی جوڑا عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف تھا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ان اطلاعات کی تحقیقات کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر کام کرے گا کہ 2 چینی شہری جنہیں کوئٹہ سے اغوا کے بعد قتل کیا گیا تھا وہ مبینہ طور پر غیر قانونی تبلیغی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ چین اپنے بیرون ملک مقیم شہریوں کے قانونی حقوق اور ان شہریوں کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ بیرون ملک سفر کرنے والے چینی شہریوں سے کہتے ہیں کہ وہ مقامی قوانین، رواج اور روایات کا احترام کریں۔ لو نے کہا کہ جہاں تک ان اطلاعات کی بات ہے کہ متعلقہ چینی شہری پاکستان میں مشتبہ غیر قانونی تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف تھے، وہ اس معاملے کی قانون کے مطابق تحقیقات کے لیے پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ واضح رہے کہ 24 مئی کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 2 چینی شہریوں کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا، اور گزشتہ ہفتے شدت پسند گروپ داعش نے انہیں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کی شناخت 24 سالہ لی زنگ یانگ اور 26 سالہ مینگ لی سی کے نام سے کی گئی ہے۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں چینی شہری چین پاکستان اقتصادی رہداری سے جڑے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم ہیں، تو ہم چینی شہریوں کے اغوا اور بعد ازاں ان کی ہلاکت کو اپنی نوعیت کا غیر معمولی واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ دونوں چینی شہری بزنس ویزے پر پاکستان آئے تھے، لیکن بعد ازاں وہ کاروباری کاموں میں حصہ لینے کی بجائے کوئٹہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک کورین شہری سے اردو زبان سیکھنے کی آڑ میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لو نے کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ملک میں چینی شہریوں اور ان کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرنے کے عزم کو سراہتے ہیں۔ اربوں ڈالر چینی سرمایہ کاری کے منصوبے شروع ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد میں چینی شہری بھی پاکستان آئے اور مستقبل میں ان کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ کوئٹہ کے واقعے کے بعد وزیر داخلہ نے پاکستانی حکام کو ہدایت کی کہ وہ چینی شہریوں کو ویزے جاری کرنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو اس لحاظ سے اگر ڈاکومنٹڈلی ڈاکومنٹڈ طریقے سے اگر نہیں آئیں گے تو پاسبلٹی یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے اور اپنے لیے بھی۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ایک تو چائنا نے اچھا کیا کہ اپنے لوگوں کو وارن کیا، لیکن میرا خیال ہے چائنیز سائڈ پہ ضرور کوئی اس کے لیے پروسیس بھی وضع کیا جائے گا، اور پاکستانی بھی اب میرا خیال ہے ویزا دینے سے پہلے ان کے بارے میں تفتیش کریں گے کہ یہ واقعی جس کام کے لیے کہہ رہے ہیں اسی کے لیے جا رہے ہیں۔
امجد شعیب نے کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کے ویزوں اور آمد کے طریقہ کار کو ایک ضابطۂ کار کے تحت لا کر پاکستان میں ان کے تحفظ کے اقدامات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان پاکستان تنازع میں چین کی طرف سے مصالحت کی پیشکش پر ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے افغان صحافی عبدالحق عموی اور پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد سے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ایک رپورٹ۔
چین نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان الزامات کے تبادلوں کے پیش نظر دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے پیشکش کی ہے۔ ہمارے ساتھ افغانستان سے ٹی وی اور ریڈیو کے رپورٹر ہیں جو ٹولو نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں، عبدالحق عمری۔ جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں اس کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وینگ یی جلد کابل آئیں گے اور وہ افغان اہلکاروں سے ملاقات کریں گے۔ افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ چین پہلی مرتبہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں مصالحت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بتائیے کہ وہاں اس سلسلے میں کیا امیدیں ہیں پاکستان سے؟
افغان پریزیڈنٹ کی جو وزٹ تھا اور چائنا کی پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوا، اس ملاقات میں چل رہے افغان حکومت کے آفیشل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی تعلقات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے افغانستان کی حکومت نے افغان میڈیا کو یہ بتایا کہ یہ پہلا مرتبہ ہے کہ چائنا بہت انٹرسٹ لے رہا ہے اس بات میں، اور امکان ہے کہ وہ چائنا کی حضور میں یہ جو مسائل افغانستان اور پاکستان کی مابین ہے اور جو طالبان سے پیس ٹاک اور جو مداخلت افغان حکومت کر رہا ہے کہ جو لوگ ہیں جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں، یہ چیز بہت امکان ہے کہ اس معاملے میں اٹھائی جائے گی اور اس کو حل کے لیے لائحہ عمل طے کرے گی۔
اور ہم اسلام آباد چلتے ہیں جہاں سے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد ہیں۔ محمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان افغانستان کے بیچ جو الزامات کا تبادلہ ہے وہ عروج پر پہنچ گیا جب کابل میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ 150 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایسے میں پاکستان چین کی جو مصالحتی کوششیں ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟
دیکھیں، چین کا کردار بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ جو سی پیک کا منصوبہ ہے ون بیلٹ ون روڈ، اس کے حوالے سے چین یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن رہے۔ اگر خطے میں امن ہوگا اور خصوصاً افغانستان میں، وہ منصوبے تکمیل تک پہنچ سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں خود ان کی اپنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ کاپر میں اور باقی پیٹرول میں اور گیس میں ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ پچھلے مہینوں میں روس اور چین دونوں نے طالبان کو بلیک لسٹ سے ہٹانے کی حمایت کر دی تھی، اور طالبان سے انہوں نے رشتے بھی سنوارے ہیں اور ان کے تعلقات بھی اب بڑھ رہے ہیں۔ کی وجہ یہ ہے کہ چین اور روس دونوں کو داعش سے خطرہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ داعش چونکہ طالبان کے خلاف بھی لڑ رہی ہے، اس لیے اگر کوئی ایسی براڈ بیس حکومت بن جائے جس کا طالبان حصہ ہوں گی تو داعش کو شکست دینا آسان ہوگا، اور اس طرح سے چین کا جو مغربی صوبہ ہے سنکیانگ وہ بھی داعش کے حملوں سے بچ جائے گا۔
ہمارے ساتھ ہے افغانستان سے رپورٹر عبدالحق عمری اور پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں وزیراعظم نواز شریف پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اعلی عدلیہ اور جے آئی ٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے قبل جے آئی ٹی ٹیم کے سربراہ سپریم کورٹ کو اپنی ایک درخواست میں درپیش مشکلات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
وزیراعظم نواز شریف جمعرات کو شریف خاندان کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی عدالتی حکم پر تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ ٹیم نے ان کے چھوٹے بھائی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بھی 17 جون کو پیش ہونے کا کہا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی کارروائی میں ٹیم کے سربراہ کی طرف سے رکاوٹوں کی شکایات سامنے آنے کے علاوہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے تحقیقاتی ٹیم کی کارروائی پر دبے لفظوں میں کی جانے والی تنقید بھی اب بلند آہنگ ہو چکی ہے۔ حکمران جماعت کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ جے آئی ٹی وضع کردہ قواعد و ضوابط سے ہٹ کر کام کر رہی ہے۔ بدھ کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ایک بار پھر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی طلال چوہدری کا کہنا تھا،
وزیر اعظم سے جو سوال پوچھیں گے ان پر جو سوال اٹھے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا کیا انصاف ہو پائے گا؟ اور ان سے انصاف کی توقع کم اور ان پر تحفظات زیادہ ہیں۔
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے بھی پاناما پیپرز معاملے کی تحقیقات کی نگرانی کرنے والے عدالت عظمیٰ کے بینچ کو تحریری طور پر آگاہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ بعض حکومتی ادارے ٹیم کے کام میں رکاوٹ اور اس کی کارروائی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی آئی ٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وزارت قانون، احتساب کا قومی ادارہ نیب، فیڈرل بیورو آف ریونیو، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور انٹیلیجنس بیورو ٹیم کے کام پر مبینہ طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان اداروں نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ اسی اثنا میں وزیراعظم کے سب سے بڑے ناقد اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی عدالت عظمیٰ میں درخواست جمع کروائی ہے جس میں حکومتی ارکان پر تحقیقاتی ٹیم کو بدنام کرنے اور اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے۔ عمران خان یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ آنے تک اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ ان کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہتے ہوئے تحقیقاتی عمل غیر جانبدار اور شفاف نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما فواد چوہدری نے وزیراعظم نواز شریف پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنی پسند کے لوگوں کو اداروں میں تعینات کرتے آئے ہیں، لیکن ان کے بقول عمران خان کی جماعت کی کوششوں سے اب وزیراعظم کو بھی حساب دینے کے لیے پیش ہونا پڑ رہا ہے۔
یہ تحریک انصاف اور عمران خان کی جدوجہد ہے کہ آج نواز شریف جو اس کیس کے بنیادی ملزم ہیں وہ کل جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے۔
ادھر پاناما پیپرز کی تحقیقات کی نگرانی کرنے والے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے وزیراعظم نواز شریف کے بڑے بیٹے حسین نواز کی جی آئی ٹی میں پیشی کی ایک تصویر افشا ہونے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران حسین نواز کے وکیل خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم کی پوچھ گچھ کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے، جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل خان کا کہنا تھا کہ یہ ریکارڈنگ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ بیانات کی درستگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ عدالت عظمیٰ نے حسین نواز کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ جے آئی ٹی کی شکایات کا تفصیلی جائزہ لے کر جمعرات کو اس بارے میں بینچ کو مطلع کریں۔ بینچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کے کام میں رکاوٹ ڈالنا سپریم کورٹ کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نواح میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کانگریس کے رکن اسٹیو اسکیلس سمیت کم از کم 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسکیلس دیگر ارکان کانگریس کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے متصل ورجینیا کے علاقے الیگزینڈریا کے ایک میدان میں بیس بال کی پریکٹس کر رہے تھے جب ان پر فائرنگ ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق اسکیلس کے کولے میں گولی لگی ہے، جبکہ فائرنگ سے ارکان کانگریس کی حفاظت پر معمور کیپیٹل ہل کے پولیس کے کم از کم 2 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اسٹیو اسکیلس کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور وہ جنوبی امریکی ریاست لوزیانا سے ایوان نمائندگان کے منتخب رکن ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جس وقت فائرنگ ہوئی اس وقت ارکان کانگریس اپنے بیس بال کے سالانہ میچ کی پریکٹس میں مصروف تھے جو جمعرات کو ہونا ہے۔ لندن کے مرکزی علاقے میں ایک 24 منزلہ رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ لندن فائر بریگیڈ کے مطابق مغربی لندن کے شمالی کنگسٹن نامی علاقے میں واقع ایک ٹاور میں آگ منگل اور بدھ کی درمیانی شب لگی، جس نے جلد ہی عمارت کی تمام منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام کے مطابق عمارت میں آگ رات لگ بھگ 1 بجے کے قریب اس وقت لگی جب بیشتر رہائشی سو رہے تھے۔ حکام کے مطابق آگ لگنے سے کئی افراد عمارت میں پھنس گئے جنہیں امدادی اہلکاروں نے وہاں سے نکالا۔ عینی شاہدین کے مطابق خود کو شولوں سے بچانے کے لیے کئی افراد کے عمارت کی کھڑکیوں سے چھلانگ لگانے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ داعش کے جنگجوؤں نے افغان طالبان اور حکومت کے حامی ملیشیاؤں کے ساتھ کئی روز کی لڑائی کے بعد منگل کی شب افغانستان کے تورا بورا کے علاقوں کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دور دراز اس پہاڑی علاقے میں پاکستان کی سرحد کے قریب بہت سے پیچیدہ غاروں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک امریکی ٹیم کی جانب سے اسامہ بن لادن کو اس علاقے میں محصور کر دیے جانے کے بعد یہ علاقہ مشہور ہوا تھا، جب 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے چند ماہ بعد اسامہ بن لادن نے یہاں پناہ لی تھی۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی خبر دی تھی کہ لندن شہر کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ شہر کی ایک بڑی عمارت میں ہونے والی آتش زدگی سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ بدھ کی صبح لندن کی ایک بہت بڑے اپارٹمنٹ عمارت میں یہ آگ لگی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
لندن شہر کے علاقے شمالی کنگسٹن میں 24 منزلہ رہائشی عمارت گرین فیل ٹاور کو بدھ کی صبح کو شدید آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 1 بجے کے قریب آگ نے بھڑکنا شروع کیا اور پل کے پل میں شعلے بلند ہوتے گئے۔ آگ سب سے پہلے دوسری منزل سے شروع ہوئی۔ اس وقت عمارت کے مکین سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں عمارت سے چھلانگیں لگا کر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کی۔ اسی عمارت کا ایک رہائشی کہتا ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ آگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے اور عمارت سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایسا کیوں ہو گیا اور آگ بجھانے والا عملہ اوپر کی منزلوں تک بمشکل پہنچ پا رہا تھا۔ لندن کے فائر کمشنر ڈینی کاٹن کہنا ہے کہ ابھی تک آگ لگنے کے اسباب معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ صحت کا حکام کہنا ہے کہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور ان میں سے کچھ اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ ماہرین کو اندیشہ ہے کہ آتش زدگی کے سبب عمارت بھی منہدم ہو سکتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو اس سانحے پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ جس رہائشی عمارت میں آگ لگی ہے اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں اور یہ علاقہ گنجان آباد ہے۔ عمارت میں تقریباً 140 اپارٹمنٹ ہیں اور اندازاً 500 افراد رہائش پذیر ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے افغانستان میں متحارب گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ خونریز لڑائی کو بند کر کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے یکجا ہو جائیں۔ گٹریس بدھ کے روز غیر اعلانیہ دورے پر کابل پہنچے تھے، جہاں انہوں نے افغان لیڈروں کو یقین دلایا کہ اقوام متحدہ تشدد اور مصائب کے اس دور میں افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے دارالحکومت کے مضافات میں عارضی کیمپوں کا بھی دورہ کیا اور تقریباً 800,000 افغانوں میں سے کچھ سے ملاقات کی جو پچھلے 18 مہینے کی لڑائی میں بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے مطابق جنہوں نے منگل کے روز محکمہ خارجہ کے ایک بجٹ کی سماعت کے دوران قانون سازوں کے سامنے گواہی دی، کہا کہ امریکہ افغانستان میں جیت نہیں رہا ہے۔ پینٹاگون میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اب جبکہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے اقتدار کے لگ بھگ 5 ماہ پورے کر چکی ہے، وہ ابھی تک افغانستان کو مستحکم کرنے کے طریقوں کے بارے میں ایک نئے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ منگل کے روز امریکی سینٹ کی مسلح سروسز کی کمیٹی کے ارکان نے پینٹاگون کے ممتاز ترین رہنماؤں سے کہا کہ وہ اب انتظار سے تنگ آ چکے ہیں۔ کمیٹی کے چیئرمین جان مکین نے کہا،
ہم
ایک حکمت عملی چاہتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں۔ اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا، جناب میرا خیال ہے کہ جولائی کے وسط تک ہم آپ کو اس بارے میں ایک تفصیلی بریفنگ دے سکیں گے۔ ہم اس وقت اسے اکٹھا کر رہے ہیں اور اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس تاخیر کا کوئی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ منصوبے کے حصے کے طور پر اتحادیوں سے تقویت حاصل کر رہا تھا جس میں وقت لگتا ہے۔ افغانستان میں نیٹو کے لگ بھگ 13,000 فوجی ہیں، مزید بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاع کی ٹیم کو موجودہ حکمت عملی کے متبادل کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں عہدیدار متفق ہیں کہ اس نے جنگ زدہ ملک کو افغان طالبان کے خلاف تعطل میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم افغانستان میں جیت نہیں رہے اور ہم اس صورتحال کو جس قدر جلد ممکن ہو درست کریں گے۔ مسٹر میٹس نے افغانستان میں جیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب افغان حکومت اتنی مضبوط ہو جائے کہ اس کی مقامی سیکیورٹی فورسز دشمن کے تشدد کو آسانی سے ختم کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے امریکی اور اتحادی فورسز کی ایک باقی ماندہ فورس درکار ہوگی جو سیکیورٹی کی اعلیٰ کارکردگی برقرار رکھتے ہوئے افغانوں کو تربیت دے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے سخت لہجے میں اس بات کی تردید کی ہے کہ گزشتہ سال کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کوئی سازش کی گئی۔ سینٹ کے پینل کے سامنے اپنی گواہی کے دوران سیشنز نے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے کا دفاع کیا، لیکن صدر سے متعلق کسی بھی طرح کی بات پر گفتگو کرنے سے بار بار انکار کیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
قانون نافذ کرنے والے چوٹی کے عہدیدار روس کے سفیر کے ساتھ اپنی اس ملاقات سے متعلق پراسراریت کو رفع کرتے ہوئے نظر آئے جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے حامی ہونے کی حیثیت سے کی تھی۔ انہوں نے اس ملاقات کا اعتراف اپنی توثیق کے موقع پر ہونے والی شہادت میں نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی روسیوں یا غیر ملکی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات نہیں کی اور نہ ان سے گفتگو کی ہے جس کا تعلق کسی مہم یا امریکہ کے انتخابات میں کسی بھی طرح کی مداخلت سے ہو۔ مزید یہ ہے کہ مجھے ٹرمپ مہم میں شامل کسی بھی فرد کی جانب سے ایسی کسی ملاقات کا علم بھی نہیں ہے۔ سابق سینیٹر نے اس سوچ کی سختی سے مخالفت کی کہ روس کے ساتھ مل کر کوئی سازش کی گئی ہو۔ ان کے بقول یہ انتہائی قابل نفرت اور کری جھوٹ ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ انہوں نے خود کو تحقیقات سے دور اس لیے رکھا کہ ضوابط کی تعمیل ہو، نہ کہ اس لیے کہ میں نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ سیشنز کی اس گواہی سے کچھ ہی دن قبل ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے سینٹ میں شہادت دی تھی اور انہوں نے کچھ ایسے حوالے دیے تھے جن سے ایسے عوامل سامنے آئے تھے کہ شاید جیف سیشنز کی روس سے متعلق تحقیقات میں شرکت مسائل پیدا کر سکتی ہے۔
What are they? There are none. I can tell you that for absolute certainty.
ڈیموکریٹک سینیٹر پوچھ رہی ہیں کہ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ جواب میں جیف سیشنز کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں کسی لائق نہیں ہیں اور میں یہ بات آپ کو بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ جیف سیشنز نے بتایا کہ وہ جیمز کومی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ایف بی آئی میں نئی شروعات کی ضرورت تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ روس سے متعلق تحقیقات کومی کی فراغت کا سبب بنی تو جیف سیشنز نے اس بارے میں کہا کہ وہ چاہیں گے کہ صدر بذات خود کوئی بات اس بارے میں کریں۔
So you'd had no verbal conversation with him.
ڈیموکریٹک ڈائنے فنسٹین کا سوال ہے کہ کیا آپ کی کومی کو فائر کرنے سے متعلق صدر سے کوئی بات ہوئی؟ جواب میں جیف سیشنز نے کہا، میں اس بارے میں کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، میں تصدیق کروں گا نہ انکار۔ ذاتی حیثیت سے صدر کے ساتھ میری بات ہوئی ہوگی۔ اس پر سینیٹر مارٹن ہینڈرچ نے کہا، آپ تحقیقات کچل رہی ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو روس سے متعلق تحقیقات کے سوال پر سیشنز کی طرف سے ان کا جواب اچھا نہیں لگا۔ اٹارنی جنرل نے اس کی تصدیق کی اور نہ تردید۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی تجزیہ کاروں کے نزدیک قطر اور خطے کے دیگر ملکوں کے درمیان جاری تنازع کا جلد از جلد حل ضروری ہے، کیونکہ یہ بحران خطے میں امریکی مفادات سے متصادم ہے۔ دونوں تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ قطر امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے، جہاں سے داعش مخالف ساری کاروائیاں ہوتی ہیں۔ یہاں لگ بھگ 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، اور امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ آپریشنل ہیڈ کوارٹر بھی یہیں ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ آج کے پروگرام میں ہم مشہور امریکی سفارتکار اور خارجہ امور کے ایک ماہر بگنیے برزنسکی کی میراث پر گفتگو کریں گے۔ برزنسکی گزشتہ دنوں واشنگٹن ڈی سی کے مضافات میں واقع ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 89 برس تھی۔ وہ ایران میں امریکی یرغمالیوں اور افغانستان پر سوویت قبضے کے ابتدائی زمانے میں صدر جیمی کارٹر کے تحت قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ وہ صدر لنڈن جانسن اور جان ایف کینیڈی کے مشیر کے طور پر بھی کام کر چکے تھے۔ وہ صدر کارٹر کے عہد میں 1977 سے 1981 تک حکومت سے وابستہ رہے۔ افغانستان پر 1979 کے آخر میں سوویت قبضے کے بعد سے انہوں نے متعدد بار پاکستان کا بھی دورہ کیا، اور اس سلسلے میں امریکی پالیسی کو مربوط کرنے کا کام انجام دیا۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ہنری کیسنجر کی طرح امریکہ کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں مدد دی، جس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ نو منتخب صدر جیمی کارٹر نے جب قومی سلامتی کے مشیر کی حیثیت سے برزنسکی کے انتخاب کا اعلان کیا تو اس انتخاب پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ کارٹر کے انتخابی مشیر کے طور پر برزنسکی نے ان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے کلاس لارس کہتے ہیں،
Carter and Brzezinski really hit it off, and Carter trusted Brzezinski a lot.
Carter Brzezinski پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور یقیناً Brzezinski نے ہی خارجہ پالیسی کے معاملے میں کارٹر کو ضروری آگاہی مہیا کی۔ یہ اس سے کافی پہلے کی بات ہے جب وہ صدر بھی نہیں بنے تھے۔ Brzezinski کی پیدائش پولینڈ کے ایک سفارتکار کے گھر میں وارسہ میں ہوئی تھی۔ وہ 1958 میں امریکی شہری بنے، اور جلد ہی سخت موقف رکھنے والے سیاستداں کی حیثیت سے شہرت حاصل کر گئے۔ سوویت یونین کے خلاف ان کے موقف نے امریکی خارجہ پالیسی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ پروفیسر لارس کہتے ہیں، کسنجر کے ساتھ انہوں نے صحیح معنوں میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا رخ متعین کیا۔ میں کہوں گا کہ یہ 1960، 1970 اور 1980 کے عشرے کی بات ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر کی حیثیت سے کارٹر انتظامیہ کے دور میں وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے ضمن میں اہم فیصلوں میں شامل رہے، جن میں پناما سمجھوتے کے لیے مذاکرات، سوویت یونین سے جنگ میں افغانستان کے اندر برسر پیکار جنگجوؤں کو مسلح کرنے، اور ایران میں 52 امریکی یرغمالیوں کو چھوڑانے کے مشن کی منصوبہ بندی وغیرہ شامل ہے۔ گرچہ یہ مشن ناکام ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے۔ برزنسکی اسرائیل اور فلسطینی قیادت کے درمیان کیمپ ڈیوڈ کے مذاکرات میں بھی شامل رہے۔ اس معاہدے کو کارٹر انتظامیہ کی بڑی کامیابیوں میں خیال کیا جاتا ہے۔ برزنسکی 26 مئی کو اپنے انتقال سے پہلے تک سرگرم رہے۔ انہوں نے کتابیں لکھیں اور سیاسی امور پر تبصرے کرتے رہے۔ برزنسکی نے امریکہ کو انتباہ کیا تھا کہ عالمی قیادت سے پیچھے نہ ہٹے، اس لیے کہ اس سے عالمی سطح پر ہلچل اور عدم استحکام پیدا ہو جائے گا۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ صوبے خیبر پختونخوا میں ڈاکٹروں نے اپنے مطالبات کے حق میں آج دوسرے روز بھی مظاہرہ کیا، جسے منتشر کرنے کے لیے پولیس نے پشاور کے ایک ہسپتال کے احاطے میں لاٹھی چارج کیا اور گرفتاریاں کیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں پر پولیس کی لاٹھی چارج سے 3 ڈاکٹر زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے احتجاج کرنے والے مزید 5 ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں نے بدھ کو دوران احتجاج جب حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھاپائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی، جس سے اسپتال کا انتظام نہ صرف درہم برہم ہو گیا بلکہ اسپتال میں موجود مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز قبل صوبائی اسمبلی کے باہر مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹروں پر بھی پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا اور آنسو گیس استعمال کی تھی، جبکہ لگ بھگ 2 درجن احتجاجی ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا تھا۔ بدھ کو پولیس نے ایک روز قبل گرفتار کیے جانے والے ڈاکٹروں کو مقامی عدالت میں پیش کیا، جس نے 14 ڈاکٹروں کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ خیبر پختونخوا میں نوجوان ڈاکٹرز اپنے مطالبات کے حق میں پچھلے 3 ہفتوں سے احتجاج پر ہے، اور مظاہرین نے صوبائی اسمبلی کے قریب ایک احتجاجی کیمپ بھی لگا رکھا ہے۔ ایک روز قبل پشاور کے ڈپٹی کمشنر نے دفعہ 144 کے تحت صوبائی اسمبلی کے سامنے اور ارد گرد کی سڑکوں اور تمام بڑے اسپتالوں میں جلسوں اور جلوسوں کے انعقاد پر پابندی لگا دی تھی، تاہم احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں نے اس پابندی کو مسترد کر دیا ہے۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر عالمگیر خان نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کے دوران اپنے مطالبات کے بارے میں کہا،
یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ٹرو اسپرٹ میں پی جی مائی کو واپس اسی اسٹیٹس میں بحال کر لے۔ دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ ہے ہماری سیکیورٹی، تو یہاں پر گن پوائنٹ پر لوگ ہم سے علاج بھی کرواتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، بغیر پیسے کے یہ کام کرتے ہیں، مشقت کرواتے ہیں۔ اور جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے ہیلتھ پروفیشنل اناؤنس وہ اس کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ ٹرو اسپرٹ میں وہ نہیں دے۔
تاہم صوبائی وزیر صحت شاہرام خان نے احتجاج کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ صوبائی وزیر نے دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹروں کو دی جانے والی تنخواہ ہے اور مراد دیگر صوبوں سے کہیں زیادہ ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شاہ فرمان نے اس بے اختلاف بالخصوص وفاق میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام پر ڈاکٹروں کو صوبائی حکومت کے خلاف اکسانے کا الزام لگایا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سوات کے ایک دلیر طالب علم اعتزاز حسن کے والدین نے، جو سن 2014 میں ہنگوں کے ایک اسکول میں حملے کی نیت سے داخل ہونے والے دہشت گرد کو روکنے کی کوشش میں ہلاک ہو گیا تھا، کہا ہے کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے کیونکہ طالبان انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو میں جنوری 2014 میں اپنے اسکول پر ایک خودکش حملے کو ناکام بنانے والے طالب علم اعتزاز حسن کے خاندان کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان کی طرف سے دھمکی ملی ہے۔ ہنگو کے علاقے ابراہیم زئی میں اپنے اسکول کی طرف بڑھنے والے خودکش حملہور کو اعتزاز حسن نے روکنے کی کوشش کی تھی، اور ہاتھا پائی کے دوران دھماکے سے 15 سالہ اعتزاز موت کے منہ میں چلا گیا تھا، لیکن اپنی جان کی قربانی سے اعتزاز نے اسکول کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اعتزاز حسن کے بڑے بھائی مجتبیٰ حسن بنگش نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں ایک خط کی صورت میں قلعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے دھمکی ملی ہے۔ مجتبیٰ حسن کا کہنا تھا کہ 3 اپریل کو انہیں دھمکی آمیز خط ملا تھا، اور 6 اپریل کو انہوں نے پولیس میں اس کی رپورٹ درج کرائی تھی، لیکن ابھی تک انہیں کوئی سیکیورٹی نہیں ملی۔
6 اپریل کو ہم نے پولیس میں FIR درج کی ہے نا، جو
فورسز ادارے ہیں, میں نے ان کو بھی مطلب اطلاع کی ہے کہ اس طرح تھریٹس آ رہی ہیں. تو ابھی تک کسی قسم کی جو ہے نا ہمیں سیکیورٹی مہیا نہیں کی ہے. اسکول کی سیکیورٹی کے بھی میں نے اپلیکیشن دیا تھا. اسکول کی سیکیورٹی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دہشت گرد اگر ناکام ہوئے ہیں تو پھر یہ اسکول پہ اٹیک کریں گے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ اسکول کو صرف سیکور کیا جائے نا.
قلعدم تحریک طالبان سے منسوب جو خط اعتزاز حسن کے خاندان کو بھیجا گیا, اس میں اعتزاز کے بھائی مجتبیٰ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ میڈیا اور حکومتی اداروں سے ملنا چھوڑ دیں ورنہ وہ خود نقصان کے ذمہ دار ہوں گے. طالبان کی اس دھمکی اور اعتزاز حسن کے خاندان کی طرف سے تحفظ کے مطالبے پر صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر شوکت یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے پہلے ہی ان کی حفاظت کے لیے کچھ انتظامات کیے گئے ہیں اور اب دھمکی آمیز خط کی بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے.
کل میرے آئی جی پی صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم سیکورٹیز آلریڈی ہم دے چکے ہیں لیکن تھریٹ لیول جو ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. جو مختلف ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس ان کے حوالے کیے گئے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور وہ جب وہ رپورٹ دے دیں گے کہ جی واقعی یہ جو خط ان کو ملا ہے, کیونکہ خط جو ہے وہ صرف ایک فوٹو اسٹیٹ خط ہے, تو اس خط کی جو ہے نا وہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے کہ واقعی یہ کسی تھریٹ کی بنیاد پہ ان کو ملا ہے یا ویسے کسی نے شرارت کی ہے یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے, تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ. اور انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے بھی ان کو سیکیورٹی دے چکی ہے اور اب بھی اس مسئلے پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی.
حکومت پاکستان نے اعتزاز حسن کی بہادری پر انہیں ستارہ شجاعت سے بھی نوازا تھا, جبکہ ابراہیم زئی کے سرکاری اسکول کو بھی ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
فرانس اور برطانیہ نے دہشت گردی کے انسداد کے لیے انٹرنیٹ کمپنیوں کو کنٹرول میں رکھنے کی خاطر مشترکہ فورس تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے. منگل کو برطانوی وزیراعظم فرانس گئی تھی, جہاں انہوں نے دہشت گردی کے انسداد کے لیے فرانس کے صدر سے خصوصی طور پر تبادلہ خیال کیا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ, اسد نصیر کی زبانی.
منگل کو برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کی ہے اور انسداد دہشت گردی کے بارے میں مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے. دونوں ملکوں کو مقامی طور پر پیدا ہونے والے اسلامی دہشت گردی کے مشترکہ خطرے کا سامنا ہے. حالیہ دنوں میں لندن, مانچسٹر, پیرس اور نیس میں دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں. فرانس کے صدر میکرون کہتے ہیں,
Ensuite, améliorer les moyens d'accès aux contenus cryptés dans des conditions qui préservent la confidentialité des correspondances afin que ces messageries ne puissent pas être l'outil des
فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایکسچینجز کی رازداری کا احترام کرتے ہوئے ہمیں اس خفیہ مواد تک رسائی حاصل ہو سکے جسے دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں امریکہ سمیت بین الاقوامی تعاون درکار ہے. ہمیں ایسے ڈیجیٹل ثبوتوں تک رسائی حاصل کرنا ہوگی جو ہماری پولیس اور تفتیش کار قانونی چارہ جوئی کے لیے استعمال کر سکیں. برطانوی وزیراعظم مے نے کہا کہ اس مہم میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایسی ٹیک کمپنیوں کو قانونی طور پر موجب سزا قرار دیا جائے جو ناقابل قبول مواد کو ہٹانے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کرتی. دونوں لیڈروں نے یورپی یونین سے برطانوی انخلا کے بارے میں بھی بات کی. فرانس کے صدر نے کہا کہ ہمارے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں اور برطانیہ اپنا فیصلہ تبدیل کر کے یورپی یونین میں شامل رہ سکتا ہے. تاہم برطانوی وزیراعظم کا موقف تھا کہ انخلا کے بارے میں مذاکرات میں کوئی تبدیلی اب ممکن نہیں رہی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹک قانون سازوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک وفاقی مقدمہ دائر کر دیا ہے جس میں ان پر امریکی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے متعدد کاروباری اداروں کے ذریعے غیر ملکی پیسہ قبول کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
بدھ کے روز ایوان اور سینٹ کے 190 سے زیادہ ارکان کی جانب سے دائر کیے گئے اس مقدمے میں صدر پر آئین کی اس غیر واضح شق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے جو امریکہ میں عوامی عہدے پر فائز کسی بھی شخص کو کانگریس کی پہلے سے منظوری کے بغیر کسی غیر ملکی ریاست سے خدمات کا معاوضہ کہلائے جانے والے کسی بھی تحفے یا ادائیگی کو قبول کرنے سے روکتی ہے۔ یہ مقدمہ جنوری میں جب سے ٹرمپ نے عہدہ سنبھالا ہے ان کے کاروباری اداروں کی بنا پر ان کے خلاف دائر کیا جانے والا دوسرا مقدمہ ہے۔ تازہ ترین مقدمہ پیر کے روز ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اٹرنی جنرل اور قریبی ریاست میری لینڈ کی جانب سے دائر کیا گیا جس میں مسٹر ٹرمپ پر اپنی صدارت کو اپنے مالی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، خاص طور پر اپنے ہوٹل کے ذریعے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اٹرنی جنرل کارل ریسین نے کہا،
We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the president of the United States.
ہم جانتے ہیں کہ غیر ملکی حکومتیں وہاں یعنی واشنگٹن ڈی سی میں واقع ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل میں پیسہ خرچ کر رہی ہیں تاکہ امریکہ کے صدر کی حمایت حاصل کر سکیں۔ اس کی ایک مثال سعودی عرب کی حکومت ہے جس کے امریکہ کے ساتھ پہلے سے کاروباری اور پالیسی کے مراسم ہیں اور جو ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل پر پہلے ہی ہزاروں ڈالرز خرچ کر چکی ہے، اور وہ ہوٹل تو اس سلسلے کی ایک واحد مثال ہے کہ صدر ٹرمپ کا دنیا بھر میں پھیلا وسیع کاروباری سلسلہ کس طرح غیر ملکی اور ملکی مفادات میں الجھا ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اٹرنی جنرل کارل ریسین کے۔ وائٹ ہاؤس کے لیے امیدوار کے طور پر کھڑے ہونے سے قبل مسٹر ٹرمپ ایک ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ تھے جو دنیا بھر میں اپنے نام کے ساتھ بہت سے ہوٹلوں اور دوسری جائیدادوں کے مالک تھے۔ وہ اپنے بڑھتے ہوئے کاروباری سلسلے کا انتظام اپنے دو بیٹوں ڈونلڈ جونیئر اور ایرک کے حوالے کر چکے ہیں، لیکن کمپنی کی ملکیت بدستور ان کے پاس ہے۔ دوسرے دو مقدمات ایک غیر منافع بخش سیاسی اخلاقیات کے ایک گروپ نے دائر کیے تھے جس کے ساتھ ہوٹلوں اور ریستورانوں کے مالکان کا ایک گروپ بھی شامل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی صدارتی حیثیت انہیں مسابقتی دوڑ میں نقصان پہنچاتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شمالی شہر رقہ کو عسکری پسندوں کے قصبے سے چھڑانے کے لیے جنگ ابھی جاری ہے۔ علاقے میں پھنسے ہوئے اور میدان جنگ میں بھاگنے والوں کو امداد کی سخت ضرورت ہے، مگر اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کی متاثرین تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
شام کے شہر رقہ کو دولت اسلامیہ کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے شدید جنگ جاری ہے۔ امریکہ کی زیر حمایت فورسز کی عسکریت پسندوں سے جنگ طوالت پکڑتی جا رہی ہے۔ اس شہر پر سن 2014 سے عسکریت پسندوں نے قبضہ جما لیا تھا اور تقریباً 430,000 محصورین تک اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کے اہلکاروں کی رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ جوں جوں جنگ شدت اختیار کر رہی ہے ان متاثرین تک پہنچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یو این ایس سی آر کے ترجمان آندرے مہاچچ کہتے ہیں کہ ان کی ایجنسی متحارب گروپوں سے اپیل کر رہی ہے کہ اس سے متاثرین تک رسائی مل جائے۔
But with needs growing and displacement rising, access on the ground is challenging.
بے گھر ہونے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان تک پہنچنا بدستور ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ فضائی ذریعے سے امداد پہنچانا خاصا پیچیدہ اور مہنگا کام ہے۔ ابھی تک ہمیں کوئی ایسا زمینی محفوظ راستہ دستیاب نہیں ہے جس کے ذریعے یہ امداد پہنچائی جا سکے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ میسور علاقے سے بھاگنے والے مختلف مقامات پر پناہ لے رہے ہیں۔ کچھ کیمپوں تک امداد پہنچائی گئی ہے، مگر بعض جگہ رسائی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ علاقے انتہائی خطرناک ہیں۔
Humanitarian agencies are working to find the most effective way to get assistance to those in need in what remains a conflict zone where mines and unexploded ordnance are common.
انسانی ہمدردی کے ادارے امداد پہنچانے کی حد الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ جن جگہوں پر لڑائی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ انتہائی پرخطر ہیں۔ جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں۔ ہم تمام فریقوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ عالمی انسانی قوانین کی تعمیل کریں، شہریوں کو نشانہ بنانے کے بجائے ان کا تحفظ کیا جائے۔ ترجمان مہاچچ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 50,000 افراد کے لیے امدادی سامان تیار ہے۔ کیمپوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے اور ہنگامی بنیادوں پر پناہ گاہیں قائم کی جا رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلوی حکومت ایک مقدمے میں عدالت سے باہر تصفیے میں بناگزینوں کی امداد کے لیے 5 کروڑ ڈالر دینے پر رضامند ہو گئی ہے۔ یہ مقدمہ پناہ کی تلاش میں آئے ان تقریباً 2000 افراد نے کیا تھا جن کا دعویٰ تھا کہ انہیں دور دراز پیسیفک حراستی مرکز میں نظر بندی کے دوران نفسیاتی اور جسمانی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ مقدمہ 1905 مردوں نے دائر کیا تھا جنہیں سن 2012 سے 14 کے درمیان پاپوا نیو گنی کے جزیرے مینس میں حراست میں رکھا گیا تھا۔ پاپوا نیو گنی کی سپریم کورٹ نے اس سے پہلے فیصلہ دیا تھا کہ یہ حراست غیر آئینی ہے۔ پناہ گزینوں کے وکیل اینڈریو بیکر نے کہا کہ اس رقم سے مدد ملے گی لیکن یہ اس مقدمے کا اہم پہلو نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا
No amount of money is going to be able to fully recognize the terrible conditions that these detainees have had to endure. But we're hopeful that with today's settlement they can begin to provide an opportunity to help put this
down. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی رقم ان تکالیف کا ازالہ نہیں کر سکتی جو ان افراد کو زیر حراست پیش آئی ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ آج کے اس تصویر سے انہیں مدد کا ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنے تاریک ماضی کو دفن کر سکیں۔ آج کا یہ نتیجہ اس قانون نظام کی مضبوط یاد دہانی ہے جو حکومتوں اور کارپوریشنوں کو جواب دہ بناتا ہے۔ یہ تھے پناہ گزینوں کے وکیل اینڈریو بیکر کے الفاظ۔ آسٹریلیا کے امیگریشن کے وزیر پیٹر ڈٹن نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس تصفیے کو آسٹریلیا کے ٹیکس دہندگان کی رقم کا دانشمندانہ استعمال قرار دیا۔ آسٹریلیا کے امیگریشن کی سخت گیر پالیسی مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا سے بذریعہ کشتی اس کے ساحلوں تک پہنچنے سے روکتی ہے اور انہیں جزیرے مینس اور نارو میں ایک اور مرکز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں منگل کے روز شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 94 تک پہنچ گئی ہے۔ گنجان آباد بنگلہ دیش میں ہر سال بارشوں کے موسم میں لوگ موسمی طوفانوں، سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے ہونے والے نقصانات کا سامنا کرتے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ملک کے جنوب مشرقی پہاڑی اضلاع کے ایک گاؤں میں 10 افراد جبکہ دوسرے گاؤں میں 8 اور تیسرے دیہات میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ ڈھاکہ میں فوج کے امدادی شعبے نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 4 فوجی بھی شامل ہیں جو متاثرہ علاقوں میں امدادی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف آل طیبہ نے امریکی حکومت سے کہا ہے کہ وہ قطر میں قائم اپنے فوجی اڈے کی کہیں اور منتقلی پر غور کرے۔ منگل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امارات کے سفیر نے کہا کہ قطر کے پڑوسی ممالک چاہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت انتہا پسندوں کی مبینہ مدد روکنے کے لیے قطر پر دباؤ بڑھانے میں کردار ادا کرے۔ قطر کا العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکی فوج کا ایک بڑا اڈہ ہے جہاں لگ بھگ 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ اس اڈے پر امریکی سینٹرل کمانڈر کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ امارات کے سفیر کا مزید کہنا تھا کہ ان کے ملک نے تاحال امریکہ کو قطر سے فوجی ایئر بیس کی منتقلی کا مشورہ نہیں دیا، لیکن وہ اس بارے میں امریکی حکام سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے اندیا دیا کہ اگر امریکہ قطر سے اپنے فوجی منتقل کرنے کا فیصلہ کرے تو متحدہ عرب امارات ان کی میزبانی کر سکتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور خطے کے دیگر عرب ملکوں نے رواں ماہ قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے اور اس کے معاشی اور سفری بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
6 جون کو امریکہ کی پشت پناہی رکھنے والی شامی ڈیموکریٹک فورسز اور ان کے شامی عرب اتحاد کے شراکت کاروں نے داعش کے مقبوضہ شامی شہر رقہ پر بھرپور حملہ شروع کیا۔ رقہ نہایت اہمیت کا حامل شہر ہے۔ داعش نے اس شہر پر سن 2013 میں قبضہ کیا تھا اور سال بھر بعد اعلان کیا تھا کہ رقہ شام میں اس کا دارالحکومت ہوگا۔ اس شہر پر حملہ ٹھیک اس وقت شروع ہوا ہے جب امریکہ کی قیادت میں داعش کی مخالف مشترکہ فورس موصل سے داعش کی بچی کھچی افواج کا صفایا کرنے کے لیے 6 مہینے کی طویل مہم میں آخری وار کر رہی ہیں۔ موصل داعش کا عراق میں دارالحکومت ہے۔ ان میں سے کسی بھی شہر کا سقوط دہشت گردوں کے لیے ایک سخت دھچکا ہوگا۔ اب انہیں اس امکان کا سامنا ہے کہ وہ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ شامی ڈیموکریٹک فورسز اور امریکہ کی قیادت میں داعش مخالف مشترکہ ٹاسک فورس
کئی مہینوں سے رقہ پر حملے کے لیے میدان ہموار کر رہی تھی تاکہ حملہ آور افواج کے لیے ممکنہ طور پر بہترین حالات کی یقین دہانی ہو سکے۔ مشترکہ ٹاسک فورس کے انگنت فضائی حملوں کی مدد سے شامی ڈیموکریٹک فورسز اور شامی عرب اتحاد نے دریائے فرات کے شمال اور فوجی اعتبار سے اہم شہر طبقہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسی دوران رقہ پر متوقع حملے کے پیش نظر داعش مخالف مشترکہ ٹاسک فورس شہر کے اندر اور ارد گرد داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کرتی رہی ہے۔ حملہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے 24 فضائی حملوں میں جنگجوؤں کے درجن بھر سے زیادہ گروپوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ہتھیاروں، بارودی سرنگوں، دھماکہ خیز مواد سے بھرے گھروں اور ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے والی ایک تنصیب کو تباہ کر دیا گیا۔ رقہ کے لیے جنگ طویل اور دشوار ہوگی اور یہ آخری بھی نہیں ہوگی۔ داعش سے جنگ کرنے والے امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے کمانڈر جنرل اسٹیو ٹاؤنسن نے کہا کہ تاہم اس فوجی کارروائی سے داعش کے خلافت کے تصور کو فیصلہ کن دھچکا لگے گا۔ بین الاقوامی اتحاد اور ہماری شراکت کار افواج مستقلاً داعش کی خلافت کو ختم کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ موصل اور رقہ دونوں جگہوں پر جب داعش کو شکست ہو جائے گی، پھر بھی آنے والے دنوں میں کافی سخت جنگ درپیش ہوگی، لیکن یہ اتحاد بھی مضبوط ہے اور اس نے عراق اور شام دونوں جگہوں پر داعش کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، اور آج کی ہیلتھ رپورٹ میں ہم ایک نفسیاتی بیماری فوبیا یعنی خوف یا ڈر پر بات کریں گے۔ سامعین، ہم سب کسی نہ کسی شے سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں، لیکن یہ خوف احتیاط کی حد تک ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ خوف بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تاہم جب اس خوف کی کوئی بنیاد نہ ہو اور یہ اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرنے لگے، تو یہ ایک نفسیاتی عارضے فوبیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق کسی شے یا واقعے کا غیر منطقی اور حد سے زیادہ خوف فوبیا کہلاتا ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی تشخیص اور علاج ذہنی بیماری کے طور پر کی جائے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایسے بیجا خوف میں مبتلا مریض عموماً حساس، شرمیلے، خاموش، سہمے ہوئے اور ذہنی طور پر غیر حاضر رہتے ہیں۔ ویسے تو فوبیا کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن ان میں عام پانی کا فوبیا، تاریکی کا فوبیا، آگ کا فوبیا، موت کا فوبیا، کسی بیماری کا فوبیا اور ناکامی کا فوبیا شامل ہے۔ فوبیا کی ذہنی علامات میں ہر وقت پریشانی اور تھکن کا احساس، چڑچڑے پن کا احساس، توجہ مرکوز نہ کر پانا اور نیند کے مسائل شامل ہیں، جبکہ اس کے جسمانی علامات میں دل کی تیز دھڑکن، زیادہ پسینے کا آنا، پٹھوں میں کچھاؤ اور درد کا ہونا، سر چکرانا، بدہضمی اور ڈائریا شامل ہے۔ یہ علامات مریض میں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ کسی ایسی خاص صورتحال میں ہو جس میں اسے شدید گھبراہٹ ہوتی ہو، ورنہ دیگر اوقات میں اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ مثلاً بلندی کے فوبیا میں مبتلا افراد جب تک زمین پر ہو یہ علامات نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ہجوم کے خوف میں مبتلا افراد اکیلے میں آرام سے رہتے ہیں۔ سامعین، نفسیاتی بیماری فوبیا یعنی خوف یا ڈر کے بارے میں مزید معلومات آئندہ کی نشریات میں پیش کی جائیں گی۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا۔ سامعین، پاکستان کے معروف نعت خواں جنید جمشید کی فضائی حادثے میں ہلاکت کو آج نصف برس بیت گیا ہے، لیکن آج بھی انہیں یاد کرنے والوں کی کمی نہیں۔ ان کے نام سے قائم پاکستانی لباس کی ایک آؤٹ لیٹ کے نیو جرسی میں افتتاح پر لوگوں کا ایک جمع غفیر امڈ آیا۔ ہر آنکھ جنید جمشید کی یاد میں نم تھی۔ اس بارے میں رپورٹ اسفر امام سے۔
جنید جمشید پاکستان کے وہ معروف نعتواں تھے جو آج بھی لاکھوں دلوں میں بستے ہیں. ایک جانب ان کی خوش الہانی تھی تو دوسری جانب انہوں نے پاکستانی پہناوے کو ایک نئے انداز سے متعارف کرایا تھا جو پاکستان ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں خاصا مقبول ہے. امریکی ریاست نیو جرسی میں منگل کو ان کے نام سے موسوم ایک عظیم شان آؤٹلیٹ کا افتتاح کیا گیا تو جنید جمشید کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی. انہوں نے خود اس آؤٹلیٹ کا انتخاب کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی نے مہلت نہ دی. آؤٹلیٹ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اگر جنید جمشید زندہ ہوتے تو اس کا افتتاح وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے.
اسٹور الحمدللہ جنید بھائی کی زندگی میں ہی پلان ہوا تھا بلکہ وہ خود آئے تھے. اس لوکیشن کو ہم نے ساتھ مل کے چوز کیا تھا اور اسی لیے ان کی بلیسنگ اس میں شامل ہے الحمدللہ, اور اللہ کی بلیسنگ شامل ہے. اور آپ سب لوگوں نے اتنا, آپ دیکھ ہی رہے ہیں کراؤڈ ابھی, آپ یہاں پہ جو جتنی محبت کا اظہار کیا ہے لوگوں نے.
امریکہ میں نیو یارک کے بعد نیو جرسی میں جنید جمشید کا یہ دوسرا آؤٹ لیٹ ہے جس کی پاکستانی کمیونٹی نے زبردست پذیرائی کی اور خوب دل کھول کر خریداری کی. ان کا کہنا تھا
عید کے حساب سے جس کو لان پہننا ہے, کاٹن پہننا ہے, تھوڑا فینسی پہننا ہے, ساری ورائٹیز ہیں, بہت اچھا.
ریحان میرا بیٹا ہے, اس کے لیے شاپنگ کے لیے آئے تھے مگر اتنی اچھی چیزیں لگیں کہ بہت کچھ لے لیا.
میں اپنے لیے دیکھنے آئی ہوں.
ہم اس سے پہلے جو ہے نیو یارک میں جاتے تھے شاپنگ کے لیے, لیکن جب یہ پتا چلا ہمیں کہ جو ہے وہ جنید بھائی کی ادھر جو ہے شاپ آ رہی ہے تو ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے.
یہاں ہمارے ایریا میں اس ٹائپ کا سٹور تو ہے نہیں یہاں پر, تو اس وجہ سے ہم بہت, سب آپ دیکھ رہے ہو اتنے لوگ آ جائے یہاں پر.
امریکہ میں پروان چڑھنے والے پاکستانی نوجوان ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے بیشتر امریکی, خصوصاً خواتین میں یہ لباس خاصے مقبول ہیں. اس وسیع آؤٹ لیٹ میں بڑی تعداد میں پاکستانی, انڈین اور بنگلہ دیشی باشندے امڑ آئے. لوگوں کا کہنا تھا کہ جنید جمشید آج بھی ان کے دلوں میں بستے ہیں.
جنید جمشید ہمیشہ یاد رہیں گے, ہموں کو ہمیشہ, ہم سب کے دلوں میں رہیں گے.
جنید جمشید واز ا پاکستانی آئیکن فرام دل دل پاکستان ٹو آل دی نشیڈز ہی ڈڈ. ہی ہیڈ ا ہیوج امپیکٹ آن آل آف اس اینڈ وی آل مس ہم ڈیئرلی.
جنید بھائی سے آپ کو پتا ہے جب وہ تھے, جب بھی لوگ بہت محبت کرتے تھے, اور ان کے جانے کے بعد میں یہ حیران ہوں کہ لوگ آج تک ان کو نہیں بھولے ہیں. آج ان کو گئے ہوئے تقریباً 5-6 مہینے ہو جائیں گے اور لوگ آج بھی ان کو یاد کر کے روتے ہیں. میں تو کیونکہ لوگوں سے بہت ملنا ہوتا ہے جنید بھائی کے توسط سے, تو لوگ آج بھی ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں.
بہت یاد آتی ہے ان کے لیے. جی ہاں, یہ ظاہر ہے یہاں پہ آ کے اور بھی یاد آتی ہے کہ میں ہر وقت دعائیں رکھتی ہوں, ان کو یاد کرتی ہوں.
ان کی لیگیسی الحمدللہ, ان کے لگایا ہوا پودا ہے, چلتا رہے گا کیونکہ ہزاروں لوگ پاکستان میں جس پروڈکٹ کو بنا رہے ہیں, مینوفیکچرنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں سب کچھ, وہ اس سے روزگار ان کو مل رہا ہے, تو وہ تو اپنی جگہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور ان کی دعائیں اس میں شامل رہیں گی. تو لیگیسی یہ چلتی رہے گی ان کے نعتوں اور نشیدز کی, اور لیکچرز کی لیگیسی بھی چلتی رہے گی. آج کل تو وہ سب, ہر چیز موجود ہے یوٹیوب پہ, پروڈکٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی بنتا رہے گا اور چلتا رہے گا.
اسفر امام, VOA نیو جرسی.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں, اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سنا جا سکتا ہے اس لنک پر facebook.com/voaurdu. سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. پیشکش یاسمین جمیل.
اور کرکٹ کے شائقین کے لیے یہ خبر دیتے ہوئے کہ کارڈیف انگلینڈ میں کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل میچ میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو مقررہ 50 اوورز میں جیت کے لیے 212 رنز کا ہدف دیا تھا. جواب میں پاکستان نے آخری خبریں آنے تک 115 رنز بنائے ہیں اور 20 اوور ہو چکے ہیں, بلکہ اب 116 رنز ہو گئے ہیں. فخر زمان نے 56 اور اظہر علی نے 52 رنز بنائے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجم ہیرل گل، اور انجینئر ہیں اسکپسسک خالد حمید. کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.